Tanık. Ay Ferda, Tuba ni pahunchi abhi to. Atika, bhago. Jaa ke le aao. Faraz Wakar kuch chuke bimar hain, wo laya karti hain inko saath. Unko pechish ho gayi thi kafi sakht. Hamare jitne bhi hain na, naye muallijin homeopath. یہ خوبی ہے کہ دوسروں پر بہت محنت کرتے ہیں, اپنے کو نہیں پتہ لگتا کچھ, اس لیے وہ لازمن کیس خراب کر دیتے ہیں اپنے علاج میں. یہ یونیورسل ہے, عام طور پر ڈاکٹر شروع میں اپنے کیس کو سب سے زیادہ خراب کرتا ہے, کیونکہ اس کو اندر سے آوازیں مختلف آتی رہتی ہیں نا ہر وقت, شاید یہ شاید یہ, بہت دوائیں اوپر ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے جو صحیح دوا ہے اس کا اثر مٹ جاتا ہے. تو اب ویسے میں نے صبح پتہ کیا ہے, خدا کی فضل سے کافی بہتر ہے, پہلے سے بچ گئی ہیں, ورنہ وہ خونی پیچش تھی اور کافی سنجیدہ ہو گیا تھا معاملہ. آ گئے ٹھیک ہے, تو بنی آئی؟ اچھا, اس کو لانا پڑتا ہے, تمہیں آنا پڑتا ہے. آیت 182 ٹھیک ہے, تو پھر ایک آیت کی تلاوت کر کے ترجمہ شروع کر دیتے ہیں, پھر وہاں پہنچیں گے تو پھر یاد کرانا. ویس تازنا سے شروع کرنا ہے ترجمہ آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جب تیرے رب نے یہ اعلان نعام فرمایا, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اب اعلان عام کا لفظ تازنا سے نکلتا ہے, مگر یہاں غالباً موقع پر عام کی ضرورت نہیں ہے, صرف ان معنوں میں اعلان عام کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ اس کا اثر تمام دنیا پر برابر ہوگا. یہ کسی خاص مخصوص جگہ سے تعلق رکھنے والا اعلان نہیں تھا, جب اس کا اس پر عمل ہوگا تو ساری دنیا میں اس کی گونج پہنچے گی, یہ مراد ہے اعلان عام سے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, جب تیرے رب نے اعلان فرمایا یا اعلان عام فرمایا, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ وہ ضرور ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ مسلط فرماتا رہے گا, مَنْ يَسُومُهُمْ, جو انہیں پہنچائیں گے سوء العذاب, بہت ہی دردناک یا برا عذاب, ذلت, دردناک نہیں بلکہ ذلت آمیز اور برا عذاب. یعنی یہود جو بگڑ گئے تھے, جن کے متعلق یہ فرمایا گیا قلنا لہم کونو قردۃ خاسئین, ان کی بات ہو رہی ہے, اور جو ذلیل بندر ہو جائیں اپنی فطرت میں, ان کے تعلق میں یہ اعلان ہے, ورنہ سب یہودیوں کے یکساں بد ہونے کا ذکر نہیں ہے. مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ, یقیناً تیرا رب پکڑ میں بہت تیز ہے, وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس اظہار میں کوئی تعجب کی بات ہے یا کوئی حل طلب معاملہ دکھائی دیتا ہے, یا آپ کو صاف سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ عتیقہ واپس بھی آ گئی تم؟ پھر بتائیں, پھر فائزہ ایک بات تو یہ ہے کہ قیامت تک ان کو ان پر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو ان کو بہت ہی ذلت آمیز یا سخت سزا دیتے رہیں گے، عذاب دیتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب بہت ہی تیز ہے پکڑ میں، یہ پکڑ میں بہت تیز ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رحیم، اور وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ان کا کیا آپس میں جوڑ ہے؟ اور اگر کوئی بات کھٹکتی ہے کہ اس کو حل ہونا چاہیے تو کیا ہے؟
بہت تیز صاحب ہے پکڑنے والا، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ بہت رحم کرنے والا اور وہ ہے.
ہاں، اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ قیامت تک پکڑ ہوتی رہے گی، اس میں تیزی کہاں سے آ گئی؟ پھر جو پکڑ قیامت تک رہے وہ تیز پکڑ تو نہیں ہے، وہ تو بہت ہی دھیمی اور جاری پکڑ ہے. اور دوسری طرف غفور الرحیم کن معنوں میں؟ کہ وہ پکڑ ختم ہی نہیں ہو رہی، جو قیامت تک عذاب چلے گا اور ساتھ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے غور طلب معاملہ، اور اس کا حل آگے بھی قرآن کریم کی آیات میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے، لیکن مختصر یہاں سمجھنا چاہیے. اول یہ کہ سریع العقاب میں تیزی سے پکڑ کر کے اس کو بات کو مکمل کر دینا نہیں ہے. عقاب میں تیزی سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی پکڑ آتی ہے، پکڑ کا وقت آتا ہے، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا. ایک سریع العقاب کا معنی عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے، جو غلط ہے، یعنی عام خدا تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہر جگہ صادق نہیں آتا، بلکہ اکثر جگہ صادق نہیں آتا. ادھر گناہ کیا، ادھر پکڑ لیا، ادھر غلطی ہوئی، ادھر فوراً پکڑا. اگر غلطی ہوتے ہی فوراً پکڑ لیا جائے تو پھر بخشش کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اور بار بار رحم کرنے کا بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے سریع العقاب کا وہ معنی جو غفور الرحیم سے متصادم ہو جائز نہیں. اور عملاً جو تاریخ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کی، اس کے بھی خلاف ہے، انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے. پس سریع العقاب کا مطلب دوسرا ہے کہ جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ میں ایسی تیزی ہوتی ہے کہ جیسے اس سے کوئی نکل سکتا ہی نہیں پھر. اور اب اس میں آپ دیکھ لیں، عام انسانی پکڑ میں بھی، جانوروں کی پکڑ میں بھی، ان کے سریع ہونے کا معنی کیا بنتے ہیں؟ ایک شیر گھات میں رہتا ہے اور صبر سے بیٹھا رہتا ہے، اس کے سریع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں کوئی غلہ دکھائی دیا وہیں اس نے چھلانگ لگا دی. ایسے وقت تک ضرور گھات میں بیٹھا رہتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اب میری پکڑ سے نکل نہیں سکتا. چیتے درختوں پر لٹکے رہتے ہیں، جانور سارے جنگل میں گھات میں ہیں، ان سے غلطی ہو تو نہیں پکڑ سکتے، مگر خدا تو غلطی سے پاک ہے. اس لیے سریع العقاب کا ایک نظارہ انسانی حیوانی زندگی میں ملتا ہے، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہماری پکڑ میں آ گیا ہے، تب جو ان کی لپک ہے، جو ایک دم تیزی اور غیر معمولی ایک جلال کے ساتھ وہ حملہ ہوتا ہے، ان کے سریع العقاب ہونے کا مظہر ہے. اور خدا تعالیٰ کا سریع العقاب یہی کے معنی یہی ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے پھر اس پکڑ سے کسی قیمت وہ نکل نہیں سکتے، پھر وہ ان کے بن جائے قبضہ قدرت میں آئے ہوئے ہیں، گویا کہ کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے پکڑ اور ان کے درمیان. یہ مراد ہے سریع العقاب کا کے معنی ہیں. اور دوسری بات ہے یسومہم سوء العذاب الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک برا عذاب ان کو دیتے رہیں گے. اس کے بعد غفور الرحیم کا پھر کیا مطلب ہے؟ غفور الرحیم ہونے کی وجہ ہی سے ان کو قیامت تک مواقع ملتے رہیں گے کہ جس نے توبہ کرنی ہے اب بھی کر لے، جس نے توبہ کرنی ہے اب بھی کر لے. یعنی قیامت کے دن تک یہ قوم کلیتاً مردود نہیں ہوگی، کہ اس قوم کے دن بالکل لکھے گئے اور ان میں کوئی اب نیک پیدا نہیں ہو سکتا. ایسی صورت میں پھر سریع العقاب حضرت نوح کے طوفان کی صورت میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے. اگر اس بات کے امکانات ہوں کہ قوم میں اچھے لوگ پیدا ہوتے رہیں اور خدا نے بہترین سنت فرمائی ہو ان کی، تو ان کو قیامت تک بخشش طلب کرنے کا موقع دیتے چلے جانا اور رحیم کہہ کر یہ تسلی دینا کہ میں بار بار رحم بھی فرماؤں گا، کسی پکڑ سے تو مٹ نہیں جاؤ گے، بلکہ ہر پکڑ کے بعد تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی اور وہ بچتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ اس مضمون میں اس آیت کو سمجھیں تو کوئی تضاد یا کوئی الجھن باقی نہیں رہتے۔ اب یہود کی تاریخ میں دیکھ لیں جو عذاب آئے ہیں۔ ہاں، ایک اور اس کی پیشگوئی کا جو رنگ ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ کبھی دنیا میں جب سے انسان بنا ہے، انسانی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کسی ایک معین قوم کو پے در پے انسانیوں کے ذریعے عذاب پہنچایا گیا ہو۔ اور ایک دفعہ واقعہ نہ ہو، بار بار ہوتا رہے تاریخ میں۔ یہ حیرت انگیز ثبوت ہے قرآن کریم کی صداقت کا، اور عالم الغیب خدا کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا اس سے ثابت ہے، ورنہ از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یہ بات سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا قیامت تک انسانوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا۔ اب دیکھیں، اس جب یہ ہٹلر نے مظالم کیے ہیں تو انسان ہی تھے، اور وہاں بھی اس کی پکڑ میں آئے ہوئے پھر ایسے قابو آئے ہیں کہ یہود کہتے ہیں 6 ملین یہود وہاں مارے گئے ہیں، 60 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس میں مبالغہ بھی جتنا مرضی داخل کر لیں، اگر 1 ملین بھی ہوں تو بہت بڑی تعداد ہے جو عذاب دے کے مارے گئے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو زمین میں مختلف گروہوں میں بانٹ دیا، قوم قوم کر دیا۔ مثلا یہودی الاصل لوگ پٹھان بھی ہیں، اور ان کے پٹھان ہونے میں اور یہودی ہونے میں، مذہباً یہودی ہونے میں کوئی بھی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ وہاں سب سے بڑی طاقتور جو کمپنیاں ہیں، ایک مرسیڈیز کی مالک وہ خاندان یہودی ہے، جو سارا کاروبار کرتے ہیں اس کا اسمگلنگ کا پاکستان میں، وہ یہودی کمپنی کے ہاتھ میں ہے۔ اور بھی وہاں کے جتنے مالی وسائل ہیں، تجارتیں، یہ جو باڑے کی تجارت تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، مگر وہ 100% یہودی خاندان کی ملکیت تھی۔ اور اس طرح وہ پاکستان کے زر مبادلہ سے بھی کھیلتے رہے ہیں، اور افغانستان کی طاقت کے سرچشمے پر قائم رہے ہیں، فائز رہے ہیں۔ بس دیکھنے میں وہ بالکل پٹھان ہیں، کوئی بھی فرق نہیں لگتا، اور مسلمان پٹھان اور یہودی پٹھان میں دیکھنے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ جو ان میں سے داڑھی والے ہیں وہ تو بالکل نہیں پہچانے جاتے۔ اسی طرح ان کا حال ہے جرمنا اس کا رشین یہودیوں کا، 100% رشین ہیں، یہاں تک کہ جو اس کے حبشہ کے یہودی ہیں وہ رنگ، باوجود اس کے الگ قوم تھی، مگر حبشی لگتے ہیں، اور وقت کے لمبے عرصے میں وہاں رہنے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ان کی شکلیں بھی، رنگ بھی بدل گئے اور شکلیں بھی حبشیوں والی، مگر یہودی فیچرز موجود ہیں، وہ خاص ناک اور خاص جو یہودی تیکھے نقوش کی پہچان ہے وہ اس میں ملتی ہے۔ تو ہم نے ان کو مختلف امتوں میں تبدیل کر دیا اور ساری زمین پہ پھیلا دیا۔ کوئی دنیا کے ایسا خطہ نہیں جہاں یہودی قوم مقامی وہیں کے باشندوں کے طور پر نہ ملتی ہو۔ ابھی حال ہی میں ہندوستان کی طرف سے بھی بہت مطالبے ہوئے کہ ہمارے یہاں جو یہودی ہیں ان کو بھی لے جاؤ یہاں سے، اور وہاں بہت بڑی تعداد میں یہودی بننے کے شوق میں، تاکہ اسرائیل چلے جائیں، بڑے دعوے دار پیدا ہو گئے کہ ہم بھی یہودی الاصل ہیں۔ مگر جھوٹے دعوے دار تو ہوں گے، اصل میں واقعتاً یہودی الاصل ہندو نہیں، ہندوستانی موجود ہیں۔ تو یہ امام میں تبدیل کر دیا، ساری زمین پہ پھیلا دیا، یہ بھی ایک عالم الغیب خدا کا کلام ہے۔ منہمس، اب یہ ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے ایک بہت ہی زیادہ चमक दमक दिखाने वाली आयत है, मिनहुम सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक। कुरान करीम से ज़्यादा वसी हौसला किताब दुनिया में कहीं नहीं। यहूद को लानतें भी डालें यहूद पर, उनको मशक़शुदा बंदर भी कह दिया, उनके मंदिर ये भी फरमाया कि उनके ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे ऐसे ज़ालिम लोग जो दर्दनाक और या ज़िल्लत आमेज अज़ाब पहुँचाएँगे, मगर इस हक़ को तस्लीम किया गया है कि उनमें अच्छे लोग हैं और क़्यामत तक उनमें सालेहून का मौजूद होना गफ़ूर रहीम के मज़मून पर रोशनी डालता है। ये इकरार जब कर लिया गया कि क़्यामत तक उनमें सालेहून हैं, तो उसके नतीजे में लाजिम था कि गफ़ूर रहीम खुदा इन इब्तलाओं में से उनको बचा के निकाल ले और वक्तन फवक्तन उनकी छांटी होती रहे और जो अच्छे लोग हैं उनको मौका मिलता रहे कि वो फिर खुदा की तरफ लौट जाएं। वो बलौ ना हूँ बिल हसनात व सयात, और हमने उनको छोड़ा नहीं जो अच्छे लोग थे, आजमाइशों के ज़रिए अच्छी हालतों और बुरी हालतों में उनको आजमाया। हसनात और सयात से यहाँ हालतें मुराद हैं, जैसे हम कहते हैं अच्छे दिन और बुरे दिन, तो उनको अच्छी हालतों यानी खुशहाली वगैरह और अमन के ज़रिए भी, ताकत के हालात में भी, वह सयात और सख्त दिनों की सूरत में यानी सूअल अज़ाब के दौरान भी, लालहुम यरजिऊन। मकसद महज अज़ाब देना नहीं था, बल्कि चूंकि उनमें हमेशा नेक लोगों ने पैदा होते रहना है, इसलिए उनको बचाकर वापस खुदा की तरफ लौटाने के लिए ये एक जारी तकदीर बना दी गई है। तो अज़ाब महज इंतकाम के जज्बे से हो तो अच्छा नहीं लगता, और वाक़ेतन अगर इस मफहूम को समझे बगैर इंसान उसको समझे कि जी यहूद तो मगज़ूब मलून हो गए हमेशा खुदा इन पर ये करता रहेगा, तो ये मौलवियों को तो मज़ा आता है इस पे, लेकिन साफ पाकीज़ा इंसानी फितरत को इसमें लुत्फ़ नहीं आता। लेकिन इस मज़मून के साथ लुत्फ़ आता है कि जो इतना मौका पाने के बावजूद फिर वो ज़लील हरकतों से बाज ना आएँ, वो सज़ा के ज़रूर मुस्तहिक रहेंगे, और जो उनमें से नेक लोग हैं उनका हक रहेगा कि इस सज़ा के नतीजे में बजाय रुस्वा होकर मिट जाने के नई ज़िंदगी पा जाएं। तो एक बहुत अजीम शान हिकमत है जिसके नतीजे में ये तकदीर जारी की गई है। फ़खलफ़ा मिन बादहिम खल्फ़ुन वरिसुल किताबा याख़ुज़ूना अरज़ हाज़िल अदना व यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना। फ़खलफ़ा मिन बादहिम खल्फ़ुन, उनके बाद उनकी जगह लेने के लिए, खलफ़ा मिन बादहिम वारिस हुए, खल्फ़ुन ऐसे वारिस, ये तर्जमा लफ्ज़न बनता है। तो खलफ़ा का मैंने उनकी खलफ़ा मिन बादहिम, उनके बाद उनकी जगह पर खल्फ़ुन ऐसे वारिस जानशीन हुए, वरिसुल किताबा जिन्होंने किताब विरसे में पाई, या खुज़ूना अरज़ हाज़िल अदना वो इस दुनिया के अमवाल और दुनिया के फवायद चाहते थे, व यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना और जहाँ तक उनकी बदियाँ थीं उससे मुतलिक ये कहा करते थे हमें बख्शी दिया जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं याते हैं अरदुन मिसल हो या खुजू हो, और अगर उनके पास इसी किस्म का दुनिया का माल आता है आता था तो उसे ले लेते थे। अरज मिसलू से मुराद अरज़ा हाज़िल अदना है, यानी ऐसा माल जो रफ़तों के बरअक्स हो, जो ज़िल्लत की तरफ लौटाने वाला हो, जिस माल में खैर ना हो बल्कि शर ज़्यादा हो, मादा परस्ती ज़्यादा हो, उस माल की तरफ का इशारा करते फरमाया अरज़ा हाज़िल अदना, यानी दुनिया नहीं फरमाया, हाज़िल अदना कहकर उस माल के हकीर और जलील और माइल ब दुनिया होने का इजहार फरमा दिया गया। दूसरी जगह अरज़ु मिसलहू में बताया इस किस्म के माल को ये शौक़ से कबूल करते हैं। अलम योखज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब, क्या उन पर किताब का ये अहद नहीं लिया गया था, यानी उनसे उन पर लिया गया का मतलब है उन पर उस अहद को गवाह नहीं बना दिया गया। अल्लाह का माना यहाँ گواہ عہد کے گواہ ٹھہرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ کا لفظ علم یوخذ علیہم، کیا ان پر ایسا میثاق نہیں لیا، ان سے ایسا میثاق نہیں لیا گیا، علیہم جو ان پر گواہ تھا، اور کتاب گواہ، وہ میثاق کہاں تھا، میثاق الکتاب ہے، وہ ان کی کتاب میں یعنی الہی کتاب میں مندرج تھا. کیا عہد تھا، اللہ یقولو اللہ الا الحق، کہ وہ خدا پر کبھی بھی حق کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی بات خدا کی طرف منسوب نہیں کریں گے سوائے حق کے. ودرسو ما فی ہے، اور وہ جو کچھ اس کتاب میں ہے پڑھ چکے ہیں اسے. کیا وہ پڑھ نہیں چکے تھے، یعنی جو سوال ہے یہ جاری ہے، علم یوخس کے تابع ہے یہ بھی، کیا ان سے کتاب میں درج عہد ان پر گواہ نہیں لے لیا گیا تھا، اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ وہ گواہ، وہ یہ تھا سوال نہ وہ عہد کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے. وہ درسو معافی ہے، اور کیا یہ درست نہیں کہ وہ اسے پڑھ چکے تھے اچھی طرح، یعنی درست ہے. وہ دار الآخرت خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر یا نیک انجام، دار الآخرت سے مراد نیک انجام ہے، یا وہ انجام جو بالآخر خدا تعالیٰ کی مغفرت کی صورت میں مرنے کے بعد ظاہر ہوگا، خیر للذین یتقون، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، پکڑے رہتے ہیں یا پکڑے رہے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا. انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. اور منہم صالحون کا جو لفظ تھا اس سے یہ لفظ مصلحون باندھ رہا ہے اس مضمون کو، اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ذکر میں بھی فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، آخرت پر ایمان رکھیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. یہ جو بحثیں ہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، یہ کیوں ذکر نہیں ہے کہ مانیں گے، یہ تفصیلی بحثیں اس ان کی باریک ان کے باریک پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے کر چکا ہوں، یہاں اس کا دہرانے کا موقع نہیں ہے. ان شرائط کے ساتھ جن کی میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ آیت ایسے نیک لوگوں کو خوشخبری دے رہی ہے جو یہود سے تعلق رکھتے ہیں، دیانتداری سے اپنی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور عبادت کو قائم کرتے ہیں اور اعمال میں صالح ہیں، نیک اعمال لوگ ہیں. فرمایا لا نضیع اجر المصلحین، ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع کیے ہی نہیں کرتے، یعنی خدا کی کہ مزاج اور سنت کے خلاف ہے کہ نیک فطرت لوگ ہوں، نیک مزاج، نیک عمل کرنے والے، اور اللہ انہیں ان کے اجر ضائع کر دے. اب پھر یہود کی تاریخ کی طرف رجوع ہوتا ہے اس آیت سے. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، اور جب ہم نے پہاڑ کو اونچا کر دیا، ان کے اوپر اٹھا لیا یا بلند کر دیا. نتقنا کا مطلب بلند کرنا ہے، نتقا، یا لفظ ترجمہ کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ کیوں جی، میر صاحب کے قرآن کریم میں عموماً لفظی ترجمے بھی ملتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کون سی آیت ہے، 173، ایک سو بہتر، اچھا جی. اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ اوپر ان کے، نتق میں پھر اٹھانا ہی ہوا نا، مگر اس کا لفظی ترجمہ بھی لوت کے لحاظ سے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ نتھارنے کا معنی تو نہیں ہوتا نتق میں، کسی چیز کو صاف کر کے الگ کرنا. چیک کریں،
انگلش میں شک لکھا ہوا ہے،
کیا
شک،
نطقہ
جی when we shook تھر تھر آؤٹ یا
نہیں وہ دیکھیں گے بعد میں اصل تو وہ ہے جو لغت کہتی ہے اس سے استنباط کر کے بعض تراجم کیے گئے ہیں تو مگر اصل لغوی معنی معلوم ہونا چاہیے ہاں جی مطلب جب فوقہم ان کے اوپر بلند کر دیا کانہ ذلتن گویا کہ وہ ایک صاحبان تھا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ ان پر گرنے والا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اسے مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد رکھو اس کو ما فیہ لعلکم تتقون جو اس میں ہے تاکہ تم بچو اب یہ جو آیت ہے اس کا پہلے مضمون سے بہت گہرا تعلق ہے اس کو سمجھے بغیر محض ترجمہ کام نہیں دے گا پہاڑ کو نطقہ کس معنوں میں نطق کیا ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور بہت سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے سروں پر لا کے کھڑا کر دیا تھا اور وہ ڈر گئے اور کانپ اٹھے اور سمجھے کہ بس اب ہم گئے پہاڑ ابھی اوپر سے نیچے گرے گا اور ایک ہے نطقن الجبلا پہاڑ کو اس طرح اونچا کیا جس سے بہت عظیم پہاڑوں میں بعض چٹانیں اتنی دور تک آگے بڑھی ہوتی ہیں کہ ان کے سائے سے پورے قافلے گزر سکتے ہیں اور وہ چٹان جو اپنی عظمت پر جبروت میں ایسی دکھائی دے اس کے نیچے سے گزرتے وقت واقعی دہشت ہوتی ہے کہ اب آئی کی آئی اب اوپر گر گئی اور اگر نطقہ کا معنی لرزش اور جنبش بھی ہے تو یہ منظر اور بھی ڈراؤنا ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر بڑے ہوئے پہاڑ کو جنبش دے دی ایک زلزلے سی کسی کیفیت تاری ہوئی اور اس وقت وہ یہ سمجھے کہ ہم پر گرنے والا ہے کہا کیا ہے خذو ما آتینکم بقوتن ان کو تو موت دکھائی دے رہی تھی سامنے پھر کہا یہ گیا ہے کہ اسے قوت سے پکڑ لو وذکروا ما فیہ اور اس کو اچھی طرح اس سے نصیحت حاصل کرو یا اس کو غور سے پڑھو ما فیہ جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو بچ جاؤ یہاں متقی بنو کا ترجمہ بھی ہے مگر اس موقع محل میں تاکہ تم بچ جاؤ کو مضمون بھی بدرجہ اولا صادق آتا ہے میں اس سے یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ جو مستقبل کے متعلق ان کا فیصلہ تھا خدا تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ان پر ہمیشہ ایک عذاب لٹکا رہے گا جو کسی وقت بھی ان پر واقعہ ہو سکتا ہے یہ اس منظر میں پیشگوئی موجود ہے کہ پہاڑ کے ایسے دور سے گزرے جہاں وہ معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی اوپر آ پڑے گا اور اگر جنبش کے معنی کیے جائیں جیسا کہ انگریزی میں بھی موجود ہے یا اور معنی دیکھ لیا جائے تو وہ بعض دفعہ ایسے پہاڑ زلزلوں کی صورت میں گر بھی پڑتے ہیں تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ یہ بتایا گیا ہے وہ سمجھتے تھے کہ اب واقعہ ہونے والا ہے خدا نے بچنے کا طریقہ سکھا دیا خذو ما آتینکم بقوت جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو یہ پہاڑ تم پر نہیں گرے گا واذکروا ما فیہ اور یاد رکھو اس کو اور اس کا ذکر کرتے رہو جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ اس مسلط خطرے سے تم بچ سکو بس جب بھی یہود پر یہ پہاڑ واقعہ ہوگا یعنی عذاب اس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے کس طرح ہوگا کب ہوگا جب وہ کلام الہی کو چھوڑیں گے اور پھر ان گندی حرکتوں کی طرف لوٹیں گے جو پہلے کیا کرتے تھے وہ مظالم شروع کر دیں گے تو پھر لرزش ہوگی پہاڑ پہ زلزلہ آئے گا اور زلزلہ اور جنگیں دراصل ایک ہی تصویر کے دو نام ہیں بس بعید نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ پھر پیشگوئی میں یعنی یہ مراد ہو کہ پھر ایسی جنگیں ہوں گی جن کے نتیجے میں جو حکومتیں تمہارے پہ سایہ فگن تھیں وہی حکومتیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی، اور ان کے سائے سے بچنے کی بجائے، اس سے پروٹیکشن حاصل کرنے کی بجائے انہی کے عتاب کے نیچے آ جاؤ گے اور وہ تمہیں گر کر پارا پارا کر دیں گی. لیکن نیکوں کے لیے بچنے کا اس میں وعدہ موجود ہے، وہ ضرور بچا لیے جائیں گے. اس لیے جو لوگ بچ کے نکلے ہیں اگر ان کے انٹرویوز سنیں تو بسا اوقات میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کر کہ اس میں ان کی نیکیوں کا ذکر ملتا ہے. اور کئی بوڑھی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے خود وہ واقعات دیکھے ہیں کس طرح وہ بچیں، ان کے بچے بچائے گئے. اور آپ غور سے دوبارہ اگر کبھی پروگرام ہو سن کے دیکھ لیں، اس میں واضح طور پر ان کی نیکیوں کا ذکر موجود ہے. وہ خدا خوف رکھنے والے فین لوگ تھے، نیک دل تھے، ہمدرد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. بس تفصیلی طور پر تو ہم ثابت نہیں کرتے، یعنی کر سکتے، مگر نمونہ تن اسے مثال کے طور پر ان باتوں کو پیش کیا جا سکتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ بھی تلاوت تو نہیں نا ہوئی اس کی؟ ہاں ہو گئی. اچھا اب یہ چلتا ہے کافی بھی، ٹھیک ٹھیک ہے، پورا رکوع ہے. اور جب تیرے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے آنے والی نسلوں سے عہد لیا، یہ ہے مفہوم جو بہت قابل فکر قابل توجہ ہے. کیا عہد تھا؟ پہلے یہ بتا دوں، اشہدہم علی انفسہم، اور انہیں خود ان پر گواہ بنا دیا، وہ اپنی ذات پر خود گواہ بن گئے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں. ان تقولوا، یہ اس لیے کیا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ان ھذا غافلین، کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس بارے میں بالکل غفلت کی حالت میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ خدا ہے یا کوئی عہد لیے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے ایسا کیا. اس زمن میں اکثر جو تصویر کھینچی جاتی ہے اس واقعہ کی وہ یہ ہے کہ عالم لاہوت کہتے ہیں، جب ابھی کچھ بنا ہی نہ ہو، جب ابھی کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی عالم تھا، اس عالم میں جب خدا نے ارادہ کیا کہ بنی نوع انسان کو پیدا کرے تو ان کی روحوں کو پکڑا جو آنے والی روحیں تھیں، اور ان سے یہ عہد لیا، گویا کہ روحیں پہلے پیدا کر دی گئی تھیں اور وہ جسم جن میں ان روحوں کو داخل کیا جانا تھا وہ بعد میں آئی ہیں. ایسی کوئی خبر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے کہ روحیں جسموں سے پہلے پیدا کی گئی ہوں، بلکہ نفخ روح جسم کے بننے کے بعد قطعی طور پر قرآن کریم سے ثابت ہے، اس میں کوئی استثنا نہیں. جو بھی نفخ روح ہے، اور روح سے مراد باہر سے روح پکڑ کر اندر نہیں داخل گئی، بلکہ امر رب بھی، میرے رب کا امر جو ہے یہ نفخ بن جاتا ہے. کل روح میں امر ربی، اس کی طرف اشارہ میرا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تو کہہ دے کہ روح تو میرے رب کے حکم کا نام ہے، اس کے احکامات میں سے ایک قسم ہے، جب وہ کن کہتا ہے تو روح بن جاتی ہے. تو اس لیے اس کا بھی کوئی سوال نہیں کہ روحیں اکٹھی ہوئی ہوں کہیں. اور یہ منظر ہی بڑا غیر طبی اور سنت اللہ کے خلاف دکھائی دیتا ہے. بس اس کا ترجمہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ترجمہ ہے. من بنی آدم من ظہورہم، یہ بدل ہیں ایک دوسرے کے. بنی آدم سے عہد لیا یعنی ان کی سلبوں سے. سلب وہ بنیادی مادہ ہے جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں. ذریتہم، عہد لیا گیا ہے ان کی ان نسلوں سے جو پیدا نہیں ہوئیں، لیکن ان کا خمیر صلب میں موجود ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والی نسلیں جو اس صلب کے خمیر سے اٹھیں گی، ان میں سے ہر نسل سے یہ عہد لیا جائے گا. تو کسی ماضی کے واقعات کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ماضی میں جو خدا تعالیٰ نے انسان کا بلو پرنٹ تیار کر کے اسے عملی شکل دے دی، وہ ریئلائز ہو گیا. انسانی فطرت جن کروموسومز میں، جن کیریکٹرز میں وہ لکھی گئی ہے، اس کے اندر یہ عہد لکھا گیا ہے. اس لیے سابقہ نسلیں نہیں، بلکہ اس وقت سے لے کر آئندہ تمام نسلیں اس عہد پر گواہ ٹھہریں گی، کیونکہ جب بھی پیدا ہوں گی اس صلب سے پیدا ہوں گی جس صلب میں یہ بات رقم ہے. اور اس لیے اس کا یونیورسل ہونا بھی ثابت ہے، اور قیامت تک ہونا بھی ثابت ہے. تو اگلی آیت اس کو مزید تقویت دیتی، اس آیت کا اگلا حصہ، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. قیامت کے دن جتنے بھی پیدا ہو چکے ہوں گے، اس دن تک جتنے پیدا ہو چکے ہوں گے، ان میں سے ایک بھی مستثنا نہیں ہوگا، اور ہر ایک کی فطرت اس پر گواہ بن جائے گی کہ تمہارے خمیر میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ نہیں. اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی مواقع پر خمیر کی گواہی، جس سے انسان کو اٹھایا گیا ہے، جس سے اس کی تخلیق بنا کی گئی ہے، وہ مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں پر بیان فرمائی گئی ہے. بس یہ ہے بہت ہی عظیم شان آیتوں میں سے ایک. سارا قرآن کریم ہی بہت حیرت انگیز ہے، مگر بعض پہاڑوں کی اٹھتی ہوئی چوٹیوں کی طرح بعض آیات اپنے جلوے میں، اپنے حسن میں، اپنے روب میں باقی آیات کی سطح سے اور اوپر اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ بھی ان میں سے ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ انسانی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی تھی، اور الستو بربکم ہر فطرت کے اوپر فل فطرت میں تحریر شدہ ہے، ایک رب کی تلاش موجود ہے. اور جو صحیح فطرت ہے وہ اگر غور کرے گی تو جواب یہی پائے گی، بھلا کیوں نہیں. اور یہی وہ دلیل ہے جو سب سے زیادہ مفکرین کو، خصوصاً ایسے فلسفیوں کو بھی جو دہریاں ہیں، ان کو مجبور کرتی ہے تسلیم کرنے پر کہ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں کچھ وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر خدا نہیں ہے تو ساری دنیا میں ہر جگہ خدا کے وجود کا تصور کیوں پایا جاتا ہے، ہاں کسی شکل میں پایا جاتا ہو، یہ موجود ہے کہ ہاں ایک رب ہے. تو جو خدا کے منکر فلسفی ہیں، سوشولوجسٹ ہیں، وہ بھی اگرچہ اس سوال کو اٹھاتے نہیں، مگر اس پر ہی ان کا فلسفہ مبنی ہے کہ انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے رب کی تلاش رہی ہے اس کو، کبھی اس کو رب کہہ دیا، کبھی اس کو رب کہہ دیا، کبھی اس کو رب کہہ دیا. اس تلاش کا ایک اظہار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مناظرے کی صورت میں ملتا ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم نے کبھی پہلے ستارہ نہیں دیکھا تھا تو ستارے کو رب قرار دے دیا. حضرت ابراہیم مظہر ہیں اس انسانی فطرت کے جس کو اپنے رب کی تلاش ہے. جہلا ادنا رب ارباب پر راضی ہو گئے، اور جب ان کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے مزید آگے غور کیا تو پتہ لگا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ وحدت الہی کے سوا کسی جگہ ان کی فکر، ان کی تلاش کو قرار مل ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے لازماً فطرت انسانی کا سفر الستو بربکم کے جواب یعنی بلا کی طرف رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. بس یہ اس کی عالمی حیثیت جو ہے، یہ فلسفیوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ غور کریں کیوں ہے. اور دہریا ہونے کے باوجود اس دلیل کا غلبہ وہ محسوس کرتے ہیں. وہ ان کی فطرت بھی بلا کہہ رہی ہے، مگر وہ اس آواز کو سنتے نہیں ہیں، مگر بے اختیار نکل آتی ہے وہ آواز. انتقولو یوم القیامت اس لیے ہے کہ قیامت تک تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہو سکے گا جو کہہ دے کہ ہاں مجھ تک یہ آواز نہیں پہنچی تھی. اس لیے چاہے مشرک ہو چاہے دہریہ ہو جو بھی ہے وہ سب ایسے ہیں جن کی فطرت ان پر گواہ بن جائے گی. او تقولو انما اشرک و اباؤنا من قبل. اب بتائیں اس مکالمہ سے پہلے جو آبا نے شرک کیا ہے اس کو وہ کوٹ کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شرک سے پہلے یہ مکالمہ ہوا ہو. یہاں جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس گفت و شنید سے پہلے کے شرک کو بھی اپنے حق میں گوانی بنا سکیں گے, کیونکہ یہ واقعہ الستو بربکم کا بعض ایسے لوگوں سے بھی ہوگا جن کے آبا و اجداد مشرک تھے, اور ان کے آبا و اجداد کا مشرک ہونا ان کو دلیل مہیا نہیں کر سکے گا کیونکہ ان کے بعد وہ پیدا ہوئے اور ان پر پھر یہی عہد سب تھا, یہی اقرار سب تھا, یہ گواہی سب تھی. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا, انہوں نے کہا کیوں نہیں, شہیدنا, ہم گواہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جاری رہنے والا عہد ہے, کوئی ماضی قدیم کا انسانی تخلیق سے پہلے کا عہد نہیں ہے. وکنہ ذریتم من بعدہم, وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے اب کہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا ہم ان کے بعد پیدا ہونے والی ذریت تھی. اللہ فرمائے گا ذریات سے عہد تو صلب میں لیا گیا تھا, اس لیے اس صلب سے پیدا ہونے والے ہو کے نہیں, اگر ہو تو اس تخلیقی سرشت سے باہر کیسے نکل سکتے ہو. افتولے کو ناب مافال مبتلون, وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا ہم تو بعد میں پیدا ہوئے, اس لیے کیا تو ہمیں ان کی وجہ سے ان لوگوں کے افعال سے ہلاک کر دے گا جو جھوٹے لوگ ہیں یا سچ کا انکار کرنے والے ہیں. مبتل دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے, ابطال کہتے ہیں سچ کا انکار کرنا, اور مبتل جھوٹے کو بھی کہتے ہیں جو خود جھوٹا ہو. تو یہ نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان لوگوں کے ذریعے جن کے اعمال گندے تھے یعنی جھوٹے لوگ یا جھوٹ سچ کا انکار کرنے والے, کیا ان کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اس طرح اور اس طرح اللہ تعالیٰ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نفصل الآیات اور اسی طرح ہم نشانات کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں یعنی سیدھے رستے کی طرف آ جائیں, رجوع الحق کر سکیں, سچائی کی طرف لوٹ سکیں. وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اور ان پر اس شخص کی خبر بھی پڑھ, اس شخص کا واقعہ بھی انہیں سنا. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھیں, اس کو نشانات عطا کیے تھے اور اسے نیکی میں سے ایک حصہ ملا تھا جس کے نتیجے میں اسے کشوف و الہامات وغیرہ کی نعمتیں بھی عطا ہوئیں. یعنی ایک شخص ایسے مقام پر پہنچ کے بھی بعض دفعہ وہ بہک جاتا ہے اور واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اور اس موقع پر اس کی ضرورت تھی کیونکہ یہود کو انعامات بھی بہت ملے اور بہت بڑے بڑے عظیم الشان نشانات عطا ہوئے تھے, پھر ان سے اس سلوک کا کیا مقصد ہے کہ انہیں مغضوب بنا دیا گیا اور قیامت تک ان کو عذابوں کا نشانہ بنایا. فرماتا ہے ان پر یہ قصہ پڑھ دے تاکہ ان کو اس کا فلسفہ سمجھ آ جائے کیوں ایسا ہوا کرتا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا, ایسے شخص کا واقعہ ان پر پڑھ کے سنا جس کو ہم نے اپنی آیات کی نعمت عطا فرمائی تھی, کا انعام عطا فرمایا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تو اس سے نکل کر وہ باہر ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, پس شیطان نے اس کی پیروی کی، فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. شیطان نے پیروی کی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی آیات دیکھ کر ان کے دائرہ حفاظت سے باہر نکلتا ہے وہ پھر کلیتاً شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ کر اسے ہلاک کر دیتا ہے مکمل طور پر. دائرے میں اندر رہتے ہوئے جو غلطیاں ہیں، اگر وہ دائرہ توڑ کر باہر نہ رہے، نہ نکلے، تو اس کی تقدیر کا آخری فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے تابع رہتا ہے. لیکن جو دائرہ توڑ کے نکل جائے گا باہر، وہ خدا کے غضب کا نشانہ اس لیے بنے گا کہ شیطان اسے کلیتاً گمراہ کر دیتا ہے. تو اس مثال میں یہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ یہود میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے دائرے میں رہتے ہیں، یعنی صالحین ہیں، ان کو شیطان کلیتاً گمراہ نہیں کر سکے گا، کچھ ان میں نیک لوگ باقی رہیں گے. وہ جو اس دائرے سے ہی باہر چلے جائیں گے، ان کو ضرور پکڑے گا اور وہ ضرور ہلاک کیے جائیں گے. یہ مثال کا مقصد ہے، میرا مطلب ہے مثال یہی ہے کہ ان پر وہ نشان، وہ اس شخص کی مثال پڑھ جس نے ایسا فیل کیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اسے گمراہوں میں سے کر دیا، یا وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. لفظاً ہے فکان من الغاوین، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو بہا یعنی ان آیات کے ذریعے اسے رفعت عطا فرما دیتے. یعنی جو خدا کی آیات کے سائے تلے آ جائے، ان کا مشاہدہ شروع کر دے، اس کے لیے بہت بڑی ترقیات کے رستے کھلتے ہیں اور اس کو رفعتیں عطا ہو سکتے ہیں. بس اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی برکت سے جو انہوں نے دیکھیں، اس شخص نے دیکھیں، اسے بہت بڑی برکت عطا فرماتے. وَتَّبَا هَوَاهُ نَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، اور رفتوں کا برعکس مادہ پرستی ہے. بس زمین کی طرف جھک گیا سے مراد وہ مادہ پرست ہو گیا، اور یہود کی تاریخ پر یہ مثال بین ہی صادق آتی ہے. ان کی مادہ پرستی ہے جس نے ان کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے اور روحانیت سے دور کیا ہے. فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کیسی ہو گئی؟ ایک کتے کی طرح. اب پہلی مثال جو تھی وہ بندر کی مثال تھی، وہ بھی اطلاق پاتی تھی بعض بہت سے پہلوؤں سے. اب ایک کتے کی مثال ہے جو اطلاق پائے گی. ایک اور مثال گدے کی مثال بھی ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمائی گئی انہیں لوگوں کی. تو ایک مثال سے مراد نہیں کہ کلیتاً وہ نعوذ باللہ من ذلک، خدا کا یہ مطلب ہے کہ بالکل بندر ہو جو ہو گئے، بالکل گدے ہو گئے، یا بالکل کتے ہو گئے. مراد ہے کتے کی مثال سے ان پر صادق آتی ہے، یعنی بعض صفات کتوں والی ان میں پیدا ہو گئیں اور بعض صفات گدوں والی ان میں پیدا ہو گئیں، بعض صفات بندروں والی پیدا ہو گئیں، اور بندروں کی صفات تو اتنی زیادہ تھیں کہ اس کو ان کو اللہ تعالیٰ نے کونو قردتاً خاصین کر کے بیان کیا. بس اگر کوئی ایک صفت کامل طور پر ان پر پھیل گئی، یعنی اتنی زیادہ کہ وہ ان کا نام پا جائیں اس کا، تو وہ صرف بندر کی مثال ہے، ورنہ باقی جگہ سب کم اصل کے الفاظ ملتے ہیں. اور وہ کون سی، کس طرح وہ کتا بنے، یہ دیکھنے والی بات ہے. ان تحمل علیہ یلحث او تترکو یلحث، تو خواہ ان پر پتھر اٹھانے میں پہل کرتے ہوئے ان کو غصہ دلائے یا موقع دے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں، یہ مراد ہے، یا ان کو اپنے حال پر رہنے دے. دونوں صورتوں میں انہوں نے بدنیتی سے حملہ کرنے کی خاطر تمہارا پیچھے پڑنا ہی پڑنا ہے. یہ ایسے کتے کی مثال ہے جو کسی غیر کا کتا ہو اور اس کے پاس سے جب آپ گزریں تو وہ آتا ہے دوڑتا ہوا اور بھونکتا ہے، پھر واپس دوڑ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر واپس دوڑ جاتا ہے، اور اس طرح یلحس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. यलस का मतलब है जुबान लटकी हुई हो बाहर और सांस चढ़ा हो, और दौड़ते दौड़ते मुंह खुश्क हो जाए, जुबान लटक जाए, और इसको पंजाबी में हफना कहते हैं, वो बिल्कुल निढाल हो जाए वो दौड़ दौड़ कर, ये उसने करना ही करना है। अब वाकया ये है कि किस जो कुत्ते ऐसे पीछे पड़ते हैं उन पर जब रोड़ा उठाएं तो वो थोड़ी देर के लिए भाग जाते हैं, या रोड़ा उठाएं और ना नियत हो तो बाज़ दफ़ा उसकी वजह से भी हमला करते हैं, मगर बाज़ कुत्ते ऐसे हैं जिन्होंने हमला करना ही करना है। बस कुत्ते की एक आलमी फितरत के का मज़मून नहीं है, क्योंकि बहुत से कुत्ते ऐसे भी हैं जिन पर अगर रोड़ा ना उठाओ तो वो हमला नहीं करते। तो फरमाया ये वो हैं, इन पर ऐसे कुत्तों की मिसाल सादिक आती है जिन पर खा तुम पहल करो या ना करो उनको गुस्सा दिलाने में, उन्होंने बहरहाल तुम पर हमले करने हैं, और मुसलसल कोशिश में मसरूफ रहते रहते ये खुद निढाल होते रहेंगे लेकिन इन कोशिशों से बाज नहीं आएंगे। ज़ालिका मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो जो आयात का जिक्र चल रहा था कि उससे बाहर आ गए, ये मिसाल इनमें से सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने आयात को झुठला दिया है, जिन्होंने आयात से अपना ताल्लुक कायम रखा है उनको नहीं कहा जा रहा। ये तफरीक भी खुदा ताला साथ साथ करता चला जाता है। फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफक्करून, बस इसी तरह क़सस उन पर बयान करता रहे। क़सस से मुराद वो तारीख़ी वाक़ियात हैं जिनको तत्तबू करके तलाश किया जाए और उनका खोज लगाकर उनको मालूम किया जाए और हों हकीकी। बस किस्से मुराद नहीं है, क़सस से मुराद खोज लगाना भी है और वो वाक़ियात भी हैं। बस उन पर बयान कर ऐसे तारीख़ी वाक़ियात जो अमलन गुज़र चुके हैं और खुदा ताला की उन पर नज़र है, इसलिए वो गोया के तारीख़ के खोए हुए पोशीदा हिस्से हैं जिन्हें कुरेद कर बाहर निकाला गया है। सा मसलानिल क़ौमों, बस इस पहलू से उस शख्स की मिसाल बता रही है कि वो कोई फ़र्ज़ी मिसाल नहीं, वाक़ियतन कोई ऐसा शख्स हो गुज़रा है जिसे एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। इसके मुतल्लिक मुसलमान उलमा लिखते हैं कि उसका नाम बल्लम बाऊर था, और वो कहाँ पैदा हुआ क्या हुआ इस पे अक्सर उनकी बुनियाद क़सस पर नहीं बल्कि किस्सों पर है, क्योंकि क़सस से मुराद तो खोज लगाकर निकाले हुए तारीख़ी वाक़ियात हैं, और किस्सों से मुराद ज़ुबानी ख़बरें जो पहुँची हुई हैं। इसलिए अहमदी उलमा को बल्लम बाऊर पर या जो भी उसका नाम था उस पर तहकीक करनी चाहिए। क़सस का लफ्ज़ बता रहा है कि तारीख़ी शवाहद ज़रूर मौजूद हैं, ऐसे क़राइन मौजूद हैं जिनके पीछे चलोगे तो उस शख्स तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ये मिसालें फ़र्ज़ी नहीं हैं बल्कि तारीख़ी वाक़ियात की सूरत में तुम्हारे सामने पेश की जा रही हैं। तो जो भी हमारे सुनने वाले मुहक़्क़ीन हैं जो मिजाज रखते हैं तहकीक का, उनको ये आम दावत है कि बल्लम बाऊर वाले हिस्से पर तहकीक करें कि वो कौन ऐसा शख्स था, वो कितना खुदा के करीब पहुंचा और किस जगह से उसका तनज़ुल का सफ़र शुरू हुआ, क्या सबब बन गया उसका। ऐसे वाक़ियात रोज़मर्रा तो मिलते हैं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिलते हैं, बाद साहिब कशफ लोग भी जब ठोकर खा गए तो फिर तनज़ुल का रास्ता अख्तियार कर गए। तो ये आम मिसाल तो रोज़मर्रा पैदा होती जाती है, हो रही है, लेकिन एक वाक़े से ज़रूर शुरू हुई है, इसका आगाज़ किसी एक शख्स से वाबस्ता है, उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। यानी उस तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि उसको अपनाने की नौज़ बिल्ला न डाले, उसका पिन पॉइंट करें कि वो कौन बदनसीब था और किन हालात में उसको ठोकर लगी। सा मसलानिल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अन्फुसहुम कानू यज़लमून, बहुत ही बुरी मसलानिल क़ौमिल, मसलन है असल में मसलानिल क़ौम, लेकिन मसलन को चूंकि अलिफ के साथ लिखा जाता है इसलिए पढ़ने में مسلانل پڑھتے ہیں لوگ. کیوں جی یہ درست ہے پڑھنا یا مسلانل قوم پڑھنا چاہیے؟ مسلانل قوم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی پڑھنے والوں کو میں نے مسلانل قوم پڑھا ہے, اگر مسئلہ پڑھیں گے تو دو مثالیں بن جائیں گی. اس لیے الف سے قاریوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے بعض کو جن کو عربی گرامر سے واقفیت نہیں, لکھنے میں مسئلہ لگے گا اور اوپر سے تنوین اڑا کر نین کی نون کی صورت میں القوم کے نیچے ڈال دی ہے. تو ایک ناواقف قاری اس کو یہ پڑھ سکتا ہے مسلان القوم, لیکن وہ ہے غلط کیونکہ دو مثالیں تو ہے ہی نہیں. اس لیے مثلاً القوم قوم الذین سا مثلاً. اب ایک بات اور ہے جو قابل توجہ ہے, مسئلہ اور قوم مضاف مضاف الیہ نہیں ہے, یعنی اس قوم کی مثال اس کا ترجمہ غلط ہے. سا مثلاً القوم الذین کذبوا بآیاتنا, وہ قوم مثال کے اعتبار سے بہت برے ہیں, یہ ترجمہ کرنا ہوگا اس کا. ظالم لوگ القوم الذین کذبوا, وہ ظالم وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو. وہ انفس وہ کیا ہیں؟ سا مثلا, وہ مثال کے اعتبار سے بہت ہی برے ہیں. اور یہ جو اوپر کی مثال ہے یہ بھی ایک بہت بری مثال دی گئی ہے. وہ انفسہم کانوا یظلمون, حالانکہ اس کے نتیجے میں وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. من یہد اللہ فہو المہتدی, جو بھی, میں نے کہا یہاں ترجمے میں غلط ہوا ہے جس کو پہلے کسی نے نوٹ نہیں کیا, یہ درست کریں. سمجھ گئے؟ من یہد اللہ فہو المہتدی, جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے. وہ من یضلل, اور جسے گمراہ ٹھہرا دے, فاولئک هم الخاسرون, یہی ہیں وہ جو گھاٹا کھانے والے ہیں. ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس, اور ہم نے ذرانا لجہنم, ذرا کہتے ہیں بیج بونا یا کھیتی اگانا, تو ذرانا لجہنم ہم نے جہنم کے لیے پرورش دی تھی گویا کہ, یعنی ایسے لوگوں کو جنہوں نے جہنم کا ایندھن بننا تھا, ان کو جب تک وہ جہنم کے اہل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس وقت تک ان کو جہنم میں نہیں ڈالا گیا, بس ان کی بدیوں کی کھیتیوں کو ہم نے پنپنے دیا یہاں تک کہ وہ جہنم کے لیے تیار ہو گئے. کثیر من الجن والانس, بڑی تعداد میں یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انس میں سے بھی. لہم قلوب لا یفقون بہا, ان کے دل ایسے ہیں لا یفقون بہا, ان کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں. اب جنوں کو اگر جہنم کے لیے تیار کیا گیا ہے, ان جنوں کو جو فرضی ہے لوگوں کے, تو یوم محشر میں وہ جن کہاں غائب ہو گئے؟ بغیر سوال جواب کے تو کسی کو جہنم میں پھینکا ہی نہیں گیا. جتنے قافلے یوم محشر یا میدان حشر سے جہنم کی طرف روانہ ہوتے ہوئے قرآن کریم دکھاتا ہے, ان میں کہیں جن نہیں ملتا. جہنم میں کیسے وہ پہنچ گئے؟ بائی پاس کر کے. اس لیے جن ان میں تھے, وہی ترجمہ درست ہے جو جماعت احمدیہ کرتی ہے کہ انسانوں میں سے بڑے لوگوں کو بھی اور عامۃ الناس کو بھی خدا تعالیٰ نے جہنم کے لیے تیار کیا, یعنی ان کی بدیوں کی کھیتیوں کو اگنے دیا, نشو و نما کا موقع دیا. جب جہنم ان پر حق ہو گئی, اس بات کے اہل ہوئے کہ وہ جہنمی ہوں, تب ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے. اور ان میں بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے, سب سے ایک ہی طرح کا سلوک تھا. اور جنوں کے قلوب نہیں ہوا کرتے اس طرح جس طرح انسان کے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے ایسے دل تھے جن سے وہ سمجھتے نہیں تھے. ولہم اعین لا یبصرون بہا, اور ان کی ایسی آنکھیں تھیں جن سے وہ دیکھتے نہیں تھے. ولہم اذان لا یسمعون بہا, اور ان کے ایسے کان تھے جن سے وہ سنتے نہیں تھے. اولئک کالانعام, ये लोग तो जान चौपायों की तरह हैं, बल हम अदल, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। उलायक हम गाफिलून, यही वो लोग हैं जो गफलत की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। चौपाए भी अपने माहौल से तो वाकिफ होते हैं, मगर जहाँ तक उनकी जिंदगी का अमूमी पैटर्न है, चौपाए गाफिल कौम है बेचारे, उनको सिवाय अपने खाने पीने के और कुछ गरज नहीं है, और सारे माहौल और माफिया से गफलत की हालत में रहते हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, और अल्लाह के लिए तमाम खूबसूरत नाम हैं, फदूहु बिहा, बस उसे उन नामों से पुकारो। वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में कजी से काम लेते हैं, इल्हाद करते हैं, यानी उन नामों के बारे में कजरवी इख्तियार करते हैं। सयुज़ोन मा कानु यामलून, वो ज़रूर जजा दिए जाएंगे उसकी जो वो किया करते थे। यहाँ तक ख़त्म हो गया ना? अच्छा, व मिम्मन खलकना उम्मतुन यादून बिलहक़ व बे यादिलून, और जो भी हमने पैदा मखलूक पैदा की है, उम्मतुन यादून बिलहक़, ऐसी उम्मत, एक ऐसी उम्मत भी है, यहदून बिलहक़, जो हक की हदायत देते हैं, वबही यादलून, और हक ही के साथ इंसाफ करते हैं। हक ही, इसके मतलब पहले मैं बात कर चुका हूँ, हक के साथ इंसाफ करते हैं, मतलब है जब वो तराजू तोलते हैं तो फैसला हक के साथ करते हैं, डंडी नहीं मारते इस मामले में। बाकी इंशाल्लाह कल कहते हैं, वक्त हो गया जी, दोनों मुठियाँ बंद, ठीक है, कल से नई तलावत और नया तर्जमा, ठीक है। क्यों जी, आपका उस टेलीविजन रब्ता हुआ? सही साहब बताए, हाँ, उससे बात हुई आपकी
जी?
वो क्या कहता है?
वो भी नहीं
है?
नहीं।
कौन?
ये बात हुई
नसीर, नसीर
से बात हुई, वो कहते वो देख रहे हैं,
और 8 पे ऊपर देख रहे हैं। हाँ, तो को जिसने वो सेट किया है उसको भेजे फौरी तौर पर यहाँ तार के जरिए, वो आके यहाँ सेट करके दिखाए, ताकि आप तो आपने जो सब दुनिया को हदायत देनी है, आपको पता तो लगे कि क्या खामी होती है, क्यों सेट नहीं होता, और आपका जिस डिश प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है। हाँ, तो फिर तो कोई वजह नहीं कि ना हो, कोई है आपके ख्याल में वजह कि वहाँ तो हो यहाँ ना हो? कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।